محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تعالى الجلال والشكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ورحمتك يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. نہیں باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا باب چل رہا ہے. چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ اہم کاموں میں سے ایک ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں تقریباً 14 احادیث نقل فرمائے, زیادہ احادیث نقل فرمائے. ان کمپیئر ٹو ادر بابس, اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عادت ہے بہت زیادہ آن دس احادیث لاتے ہیں, اس میں 14 احادیث نقل فرمائے. روایت کیا ہے, حضرت ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے ہماری ماں اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں, فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف لائے. فزعا, گھبراہٹ کے عالم, چہرے کے اوپر بدن کے اوپر گھبراہٹ ڈر کے آثار تھے, اور فرما رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ. یہ عربوں کی عادت ہے کہ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں, کوئی گھبراہٹ کا معاملہ دیکھتے ہیں, کوئی گھبراہٹ کی چیز کو دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یا سلام اس طرح کے جملے وہ بولتے ہیں. نبی السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب, کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے, عرب کے لیے ہلاکت ہے. کیوں؟ تو فرمایا اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. عربوں کے لیے ہلاکت ہے, نقصان ہے اس شر سے جو شر قریب آ چکا ہے. فرمایا کہ فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه, کہ یأجوج مأجوج کی دیوار کو آج اس قدر کھول دیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یأجوج مأجوج کی دیوار کو آج اس قدر کھول دیا گیا. کس قدر کھول دیا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها اس طریقے سے اشارہ کر کے دکھایا, اس طریقے سے کہ یأجوج مأجوج جس دیوار کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے حکم سے وہ جو سکندر جو ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس نے ان کو بند کیا ہوا ہے, تو کہا کہ اس دیوار کو اس قدر کھول دیا گیا, اشارہ کر کے دکھایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں گے, نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث, ہاں جب خباستیں برائیاں بڑھ جائیں گی تو اگرچہ تمہیں صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں گے اس کے باوجود بھی تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ حدیث ہوئی, اس کا ترجمہ ہوا. حدیث کو روایت کرنے والی حضرت ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہے. اور بہت ہی صاحب ورع، ان کے متعلق فرمایا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی، بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ سخی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں جو سوکنیں ہوتی ہیں آپس میں، جو کو وائفز ہوتی ہیں، تو ان میں آپس میں یہ ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی اگر جو یعنی کسی کے لیول سے اگر مجھے ڈر لگتا تھا تو وہ حضرت زینب سے تھا، ورنہ کوئی میرے لیول کا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی، اور یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوفیزاد بہن ہے، قریش کے خاندان سے، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے، بہت ہی نیک تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب، ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملے گا، یعنی انتقال سب سے پہلے کس کا ہوگا، ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے ہیں۔ تو اس سے انہی کی طرف اشارہ تھا، کس کی طرف؟ حضرت، ان کے ہاتھ لمبے نہیں تھے لیکن سخی بہت تھی، بہت ہی جنرس تھی۔ تو عربوں کے اندر جس کے جو جنرس ہوتا ہے تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لمبے ہاتھ والا ہے، اس کے ہاتھ بہت کھلے ہیں۔ ہمارے بھی کہتے ہیں کہ کھلا ہاتھ والا، کھلے ہاتھ والا۔ تو یہ بہت کھلے ہاتھ والی تھی، بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی۔ تو اور واقعتاً ہوا بھی ایسا کہ نبی علیہ السلام کے بعد ازواج نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دوسری ازواج کے اوپر فخر کرتی تھی، یہ دوسری ازواج پر کیا کرتی تھی؟ فخر کرتی تھی۔ یہ پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، حضرت زینب بن جحش جو ہے یہ پہلے کسی اور کے نکاح میں، کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید ابن حارثہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ ان کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ کے میلے کے اندر سے خریدا تھا، یہ غلام تھے۔ عکاظ کے میلے کے اندر سے ان کو خریدا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو غلام تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا، ان کو خریدا تھا ایز اے غلام، وہ تھے ہی غلام، ایز اے غلام ان کو خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد پھر نبی نے ان کو آزاد کیا، تو وہ اس کے بعد سے نبی ہی کے ساتھ رہتے تھے، زید ابن حارثہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کرا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا، اڈاپٹڈ چائلڈ، اپنا کیا بنایا تھا؟ متبنہ بیٹا۔ عرب کے اندر، مکے کے اندر یہ مشہور تھے، لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد، یہ محمد کے بیٹے، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے لے پالک بیٹے تھے، متبنہ بیٹے تھے، اڈاپٹڈ چائلڈ تھے۔ قرآن نے منع کیا سورہ احزاب کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے، کیونکہ لوگ حضرت زید کو کیا بلاتے تھے؟ زید بن محمد، ان کے ریئل بیٹے نہیں تھے، وہ تو لے پالک اڈاپٹڈ چائلڈ تھے، متبنہ بیٹے تھے، لیکن ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، جب سے آزاد ہوئے نبی ہی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بھائی ان کی نسبت نبی کی طرف مت کرو. اور اس سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کروایا. یعنی جس طرح انسان اپنے ریئل بیٹے کو ٹریٹ کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کروایا. اور کس کے ساتھ نکاح کروایا؟ انہی کے ساتھ, زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پھوپھی کی بیٹی. تو پھوپھی کی بیٹی ہے, اس کا مطلب یہ قریش کے خاندان سے. کس کے خاندان سے؟ قریش. اور قاعدہ یہ ہے کہ قریش کا کفو قریش ہی ہو سکتا ہے, قریش کی شادی قریش میں ہوگی, یہی ان کا کفو ہے. یعنی لیول جو ہے, کمپیٹیبلٹی جو ہے, قریش کی قریش سے ہوگی, قریش کی عورت کے کسی دوسرے سے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا زید ابن حارثہ کے نکاح کے لیے. کس کے پاس؟ زینب بنت جحش. تو ان کے بھائی جو تھے زینب کے, عبداللہ ابن جحش, انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ یہ تو قریش کی قریش زادی ہے نا, قریش کے خاندان سے. اور اس زمانے کے اندر, عربوں کے اندر موالی, موالی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پہلے غلام تھا اور بعد میں اس کو کسی نے آزاد کیا ہو. تو اس زمانے کے اندر موالی کے ساتھ, آزاد کیے ہوئے غلام کے ساتھ نکاح کرنا لوگ معیوب سمجھتے تھے, عیب سمجھا جاتا تھا. اگرچہ ابھی آزاد ہے لیکن یہ تو غلام تھا, پہلے غلام سے آزاد ہو کے آیا ہے, تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو وہ جو ٹابو بنا ہوا تھا نا, نبی علیہ السلام اس کو توڑنا چاہتے تھے, اس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ بھائی وہ غلام تھا, آزاد ہو چکا ہے, آزادی کی زندگی جی رہا ہے, انسان ہے, اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن عربوں کا ایک ذہن بنا ہوا تھا, اس ذہنیت کے خلاف, اس ذہنیت کو, اس مینٹلٹی کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارادہ فرما رہے تھے کہ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ حضرت زینب کے ساتھ ہو. ان کے بھائی منع کر رہے تھے, ان کے بھائی منع کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سورہ احزاب کے اندر کہ بھائی جب کوئی چیز اللہ اور اس کا رسول ڈیسائیڈ کر لے, جب کوئی میٹر اللہ اور اس کا رسول فکس کر لے, اس کو ڈیسائیڈ کر لے, تو بعد میں کسی کے پاس اس کی چوائس نہیں رہتی ہے, اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ معاملہ اللہ اس کا رسول طے کر چکا ہے, تو ابھی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. جب ان کے بھائی کو یہ پتہ چلی کہ آیت نازل ہوئی ہے, تو پھر انہوں نے ضد کرنا بند کر دیا, ان کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا, حضرت زینب بن جحش کے ساتھ. تو ان کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا؟ ان کے ساتھ ہو گیا. اب نکاح تو ہو گیا, جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت زینب جو ہے وہ کون تھی؟ وہ تو قریش زادی تھی, قریش سے تعلق رکھتی تھی, بڑے خاندان سے تھی. اس زمانے میں قریش نبی کا خاندان ہے, تو معمولی خاندان تو ہے نہیں. اب نکاح ہو گیا, لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے شکایت رہتی تھی. ان سے کیا رہتی تھی؟ شکایت رہتی تھی. کیا شکایت رہتی تھی؟ کیونکہ حضرت زینب جو تھی نا, وہ تھوڑی جری تھی, تیز زبان والی تھی, تیز زبان والی تھی, سننے والی نہیں, تیز زبان والی تھی. تو ان کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ تم زبان چلاتی ہو, اور کبھی ان کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کو اس بات کا گمان ہے, نہیں ان کو اس, ان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اعلیٰ خاندان سے ہوں, میں قریش سے تعلق رکھتی ہوں. تو یہ حضرت زید سمجھتی تھی, تو اس بات میں ان کی کیا ہوتی رہتی تھی؟ آپس میں انبن ہوتی رہتی تھی, کہ ان کو یہ شکایت ہے کہ ان کی زبان میرے سامنے کھولتی ہیں, اور یہ ہے کہ حضرت زید یہ سمجھتے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے, حضرت زینب کے دل میں, کہ بڑے خاندان سے, وہ قریش کے خاندان سے. تو خیر ان میں آپس میں برابر بات بن نہیں رہی تھی, نب نہیں رہی تھی. تو یہ نبی کے پاس آئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. اچھا یہ معاملہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ زینب کی طلاق ہونے والی ہے اور زینب کا نکاح آپ سے ہونے والا ہے. اس سے پہلے نبی کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ زینب کا طلاق ہونے والا ہے اور اس کا نکاح آپ سے ہوگا, زینب آپ کے حرم میں آئیں گی. لیکن نبی نے اس بات کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی کس کی بیوی ہے؟ اپنے لے پالک متبنہ اڈاپٹڈ چائلڈ کی بیوی ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بن نہیں رہا تھا کس کے ساتھ؟ حضرت زینب کے ساتھ. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس تشریف لائے مشورے کے لیے کہ اللہ کے حبیب میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی کو تو معلوم ہے نا, نبی کو تو معلوم ہے, لیکن نبی ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. نبی کو تو معلوم ہے کہ یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم سکھالے گا سمجھا بھائی, اللہ سے ڈرو, رکھو بیوی کو, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کیا مشورہ دیتے ہیں کہ طلاق دے, وقت تک اللہ سے ڈرو حقوق ادا کرنے کے معاملے میں, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت کے انداز میں نبی کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, کہ تم اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے ہو, وَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے, وَتَخْشَى النَّاسَ, تم لوگوں سے ڈرتے ہو, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى, اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے, لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس میں نبی علیہ السلام ان کو کیوں کہہ رہے تھے کہ بیوی کو رکھو, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے دل میں کیا تھا کہ اس زمانے کے اندر عربوں کا کلچر یہ تھا کہ وہ متبنہ بیٹے کو, اڈاپٹڈ چائلڈ کو حقیقی بیٹا کنسیڈر کرتے تھے, اس کو حقیقی بیٹا مانتے تھے. تو جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا معیوب ہے, حرام ہے, تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بھی کیا ہے, یہ معیوب ہے. یہ ان کے یہاں کسٹم تھا, حالانکہ وہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے. تو عربوں کے یہاں, تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو کہیں زید ان کو طلاق دے دیں گے اور پھر میرا اگر اس سے نکاح ہوا تو یہ لوگ کیا سوچیں گے, عربوں میں میری کیا یہ رہ جائے گی, وہ کیا کس قسم کی بات کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے ڈرو, واللہ احق ان تخشى, اللہ زیادہ یہ کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی, اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا مشورہ دیا کہ بھائی بیوی کو رکھو, چھوڑنے کی ضرورت نہیں. تو اب سوال ہوگا یہاں پر, میں نے ابھی بتایا کہ نکاح کے وقت کمپیٹیبلٹی کو دیکھنا کیا ہے, وہ ضروری ہے کہ کفو کے اندر نکاح کیا جائے. آپ جب کسی سے نکاح کرو تو شریعت نے ہم کو گائیڈ لائن بتائی ہے کہ انسان اس کا جو حق ہے, مثلا عورت کا حق ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو اپنے لیے جو جوڑا تلاش کرے وہ کیسا ہو, تھوڑا سا اعلیٰ خاندان کا ہو. لیکن اگر خود عورت اپنا جو حق ہے مالدار کے بجائے کسی غریب کو چوز کرے تو وہ اس کا اپنا حق تھا, اس نے کیا کر دیا, سیکریفائز کر دیا, وہ خود اس سے خوش ہے یہ کرنے کے لیے. اسی طرح خاندان اچھا ہو تو یہ عورت کا بھی حق ہے, والدین کا بھی حق ہے. لیکن ماں باپ دونوں نے مل کر کسی دوسرے خاندان میں نکاح کر لیا تو جو ان کا حق تھا انہوں نے کیا کر دیا, سیکریفائز کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح اس کے ساتھ کیوں کروایا جبکہ وہ قریش سے تھی؟ تو اس کے پیچھے مصلحت تھی. اس کے پیچھے کیا تھی؟ مصلحت تھی. کیا مصلحت تھی؟ کہ عرب کیا سمجھتے تھے کہ وہ جو انسان جو پہلے غلام رہا ہو جب وہ آزاد ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں. تو اس تابو کو، اس کلچر کو، اس کسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا. اور اب نبی علیہ السلام ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی رکھو اس کو اپنے پاس، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہے بھی شریعت میں، یہ بات ہے بھی کہ بھائی کوئی ایسا کام جس کا تعلق حلال حرام سے نہ ہو، بس میں جس کا تعلق کس کے ساتھ نہ ہو، کسی حلال اور حرام کے ساتھ نہ ہو، کوئی ایسا عمل ہو کہ انسان کو یہ شبہ ہو کہ اگر میں کروں گا تو کسی کو شبہ ہو جائے گا، کسی کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، کوئی چگلی کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو کسی کو برائی سے بچانے کے لیے ایک مستحب کام انسان کیا کر دے، چھوڑ دے. دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا تھی، اور اس کی اس وش اور تمنا کا اظہار نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے سامنے فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ جو ہے بنائے ابراہیمی کے اوپر اس کی واپس تعمیر کی جائے، اس کو ریبلڈ کیا جائے. یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی طرح کعبۃ اللہ کو پھر سے بنایا جائے. کیونکہ جب عربوں نے بنایا، قریش نے بنایا کعبۃ اللہ کو، تو ان کا بجٹ ٹائٹ تھا، تو انہوں نے اس کے اندر سے کیا کر دی، تھوڑا سا چینج کیا. کیا چینج کیا؟ کہ حتیم کو نکال دیا کعبۃ اللہ سے، حالانکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا. اور پھر کعبۃ اللہ کے دو دروازے تھے جب نبی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ایک مغربی تھا ایک مشرقی تھا. انہوں نے کیا مغربی جو مشرقی ہے اس کو رہنے دیا، مغرب والا جو دروازہ اس کو نکال دیا، ایک ہی دروازہ کر دیا. پھر انہوں نے ایک چینج کیا اس کے اندر کہ کعبۃ اللہ کا جو دور تھا وہ زمین کے ساتھ تھا. کہاں پر تھا؟ بالکل زمین کے اوپر، کسی کے لیے بھی ایکسس آسان تھا اس کے لیے. لیکن عربوں نے کیا کر لیا، اس کو اوپر بڑھا دیا کہ کوئی سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی جس کو ہم سیڑھی دیں گے وہی جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو پھر سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر بنایا جائے، حضرت عائشہ کے سامنے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں ایسا کروں گا نا تو تمہاری قوم کیا اس کو سمجھ نہیں سکے گی، کیونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ تو بعد میں اسلام میں آئے ہیں. تو شاید ان کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ ہم کو اسلام میں لے لیا اور ہمارے بنائے ہوئے کعبہ کو کیا کر دیا، بدل دیا. تو نبی علیہ السلام نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا، اس کو کینسل کر دیا. تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ اگر میں نے اس کو یہ کہا کہ طلاق دے دو، میں اسے نکاح کرنے والا ہوں، تو عربوں کے اندر یہ بات ہوگی، یہ لوگ میری غیبت کریں گے، یہ لوگ میری چگلی کریں گے، برائیاں کریں گے. ان کو برائی سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے ارادے کا اظہار ان کے سامنے نہیں کیا، لیکن اللہ کو تو منظور تھا، اللہ کو تو کیا تھا، منظور تھا. اور جب بات ان کی نبھ نہیں پائی، معاملہ طلاق کو پہنچ گیا، طلاق ہو گئی کیونکہ ان کی بن نہیں رہی تھی آپس میں. اب اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بتا دیا گیا تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو بھیجا رشتہ لے کر، عدت ختم ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا رشتہ لے کر کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ نبی علیہ السلام آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کے لیے گئے تو وہ آٹا گھونڈ رہی تھی، روٹی کی پریپریشن چل رہی تھی، وہ جائے گئے تو ان کو شرم لگ گئی تھوڑی سی وہاں پر، تو وہ منہ کو دوسری طرف گھما کر پوچھنے لگے کہ کیا تم نبی کے حرم میں آنا چاہتی ہو، یعنی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام تم کو اپنے حرم میں لینا چاہتے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں استخارہ کروں گی، میں کیا کروں گی، استخارہ کروں گی، استخارے کے بعد میں بتاتی ہوں. انہوں نے استخارہ کیا، استخارے کے لیے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللہ نے کیا نازل کر دی، آیت نازل کر دی قرآن میں، کیا نازل کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح کروا دیا ہے، تمہارے استخارے کا رزلٹ ہو گیا ہے. سیدھی آیت ہی نازل کر دی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ دوسری ازواج کے اوپر کیا کرتی تھی, فخر کرتی تھی, اور اس کو بہت ہی فخر کے طور پر بیان کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے ابو نے, تمہارے بھائی نے, تمہارے خاندان نے, رشتہ دار والوں نے کروایا, میرا نکاح تو سیدھا کہاں پر ہوا؟ عرش پر ہوا. خود اللہ فرما رہے ہیں زوجنا کہا. اسی لیے یہ لطیفہ ہے کہ یہ حضرت زینب ایسی عورت ہیں کہ ان کا نکاح بغیر کسی مہر کے, بغیر کسی گواہ, بغیر کسی ولی کے ڈائریکٹ آسمان میں ہوا. کوئی مہر نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی گواہ نہیں, سیدھا آسمان میں ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا. اور اس سے بھی بڑھ کر پورے قرآن پاک میں کسی صحابی کا نام مذکور نہیں. کتنے صحابہ ہیں, کسی صحابی کا نام پورے قرآن میں مذکور نہیں ایکسیپٹ حضرت زید کے علاوہ. حضرت زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں. فلما قضا. اور یہاں پر عجیب, میں دیکھ رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب دامن برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں عجیب نقطہ نکالا ہے کہ کسی صحابی کا نام نہیں, صرف زید کا نام, کسی صحابی کا نام, صرف حضرت زید کا نام. تو حضرت مفتی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے, طبیعت مچل گئی پڑھ کر. کہا کہ اصل میں لوگ ان کو محمد, زید بن محمد کہتے تھے نا, زید بن محمد کہتے تھے. تو بھائی اگر کسی کی نسبت نبی کی طرف ہو کہ نبی کا بیٹا اس کو اگر لوگ کہہ کر بلاتے ہیں تو کتنی اونچی نسبت ہے. کیا ان کو فیل ہوتا ہوگا, کیسے خوشی محسوس کرتے ہوں گے کہ لوگ مجھے کس کا بیٹا کہہ رہے ہیں, محمد کا بیٹا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کر دیا, اللہ نے منع کر دیا نا. اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہیں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو, ان کو زید بن محمد مت بلاؤ. تو یہ ان کے لیے کیا تھا, تھوڑا سا صدمہ تھا, تھوڑی سی تکلیف تھی کہ بھائی لوگ مجھے بلاتے تھے, اب تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, اب مجھے کوئی نہیں بلائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس غم کے مداوے کے لیے ان کا نام قرآن کے اندر ذکر کر دیا. ان کے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اگر میں کسی کو کہوں زید, مجھے کوئی ثواب نہیں ہے, لیکن اگر یہی آیت میں حضرت زید کا نام آئے گا تو اس زید کے پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں ملیں گی. اس زید کے اوپر کتنی نیکیاں ملیں گی, 30 نیکیاں ملیں گی. تو ایک طرف تکلیف ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غم کے مداوے کے لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اور ان سے نکاح ہوا نا تو نبی, کیونکہ آسمان میں نکاح ہوا تھا. آخری بات ان شاء اللہ ختم کرتا ہوں, تجھے کام کے لیے جانا ہے ان شاء اللہ. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ولیمے کا اہتمام بھی بڑا اچھا کیا. ولیمے کا اہتمام بکری ذبح کی, ایک روایت میں کہ 300 آدمیوں کو کھلایا. کتنے آدمیوں کو کھلایا؟ 300 آدمیوں کو کھلایا. اتنا ولیمہ کا اہتمام کیا. اتنا بڑا ولیمہ کسی زوجہ محترمہ کا نہیں ہوا ہے جتنا بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے. اور ولیمہ ہوا نا تو ولیمے کے بعد کچھ لوگ تھے, سب کھا کر چلے گئے. وَإِذَا تَعِمْ تُفَنْتَشِرُ فِلَدْ, کھانا ہو گیا اب بھاگو. لیکن کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. ارے بھائی کسی کی شادی میں آئے ہو, کسی کو کوئی کام کاج ہوگا, اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا پھر بھی نہیں اٹھ رہے. کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے, دو لوگ ہیں بالکل چپکو قسم کے لوگ, سپر گلو لے کے آئے تھے, وہاں بیٹھے ہیں, نکلنے کا نام نہیں لے رہے. نبی علیہ السلام اس کو اشارہ فرما رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہے. آخر کار ان کو یہ بتانے کے لیے نبی علیہ السلام خود اٹھ کے چلے گئے, خود اٹھ کے کسی دوسری ان کے ہاں چلے گئے کہ تاکہ کم از کم ان کو اشارہ ہو جائے کہ اب تو اٹھ جاؤ. چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں حیا تھی, شرم تھی. نبی علیہ السلام کہتے نہیں تھے لیکن نبی علیہ السلام کو فیل ہو رہا تھا, اٹھ کے چلے گئے. نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے, کچھ دیر کے بعد آئے پھر بھی بیٹھے ہوئے.
ये लोग नहीं गए यहां से, इनको उठाना पड़ा वहां से। फिर जाके नबी सलाम ने खलबत की हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, बीच में पर्दा डाल दिया एक तरफ अनस एक गर्मी इनके। तो मालूम हुआ कि वलीमे के अंदर जाए इंसान तो जरूरत से ज्यादा ना बैठे इंसान, खाने के बाद फारिग हो जाए। कोई बहुत करीबी दोस्त हो और आपकी ड्यूटी लगाई हो कि आपको मेरे एनवलप कलेक्ट करना है, और अगर 10 मिनट के लिए आप गायब हो गए तो उसकी क्या हो जाएगी, धड़कने तेज हो जाएगी कि भाई ये सारे एनवलप लेके कहाँ चला गया। तो ये बात और है कि आपकी ड्यूटी लगाई हो, आपके बैठने से उसको अच्छा लगता है, करीबी है, जिगरी दोस्त है, वरना आम लोगों के लिए कायदा यही है कि जरूरत के बगैर इंसान क्या ना करे वहां पर ना बैठे। तो ये असल मुझे बताना, हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थोड़ी फजीलत बतानी थी। हदीस अभी भी बाकी है इंशाल्लाह, हदीस का तर्जुमा किया है, एक दो बातें हदीस के अंदर, उसको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। दूसरे बोलिए जज़ाकल्लाहु खैरा, सुभानल्लाहि वबिहमदिही सुभानक अल्लाहुम्मा।